انكشاف حضرة مفتي مفتي منهاج صاحب ما شاء الله and especially the youth they enjoyed the speech of حضرة مفتي منهاج صاحب. May Allah سبحانه وتعالى reward him blessing إن شاء الله. میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت سے حضرت الاستاذ استاذ الاساتذہ مفتی نعمت الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم سب کو اپنی تقریر سے نوازے ان شاء اللہ.
السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ونصح الأمة وكشف الغمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں اور محترم بہنوں خواتین اسلام منہاج صاحب ایک بہت ہی عمدہ موضوع پر سیرت پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے روشنی ڈال رہے تھے. میرے ساتھ جو عنوان ان بزرگوں نے لگایا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ اس عنوان کے مطابق کچھ کہنا سننا بہت مشکل ترین کام ہے اور ہمارے بس کا بھی نہیں ہے اور لکھ کے لانے کی بھی عادت نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ اپنے انڈیا پاکستان کی روایات میں اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سچی محبت اور سچا عشق جو ہے یہ بھڑکا دینا. یہ جو قدر ہے یہ بڑی عجیب و غریب قدر ہے. یہ معیار جو تھا اس کا سیکرٹ اب سمجھ میں آتا ہے. تو بڑے ہونے کے بعد آدمی کو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں وہ اس ٹاپک کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے, اس کو بیان کرتے تھے. آج ہماری آج کی نسلوں میں ہمارے یوتھ میں ہمارے آنے والے بچوں میں اس کا اہتمام کم ہونے کے جو نقصانات ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں اس نے اس بات کو بتایا کہ ہمارے بڑوں میں کتنی دوربینی تھی اور دور اندیشی تھی. احکام دین بہت ہیں, فرائض اسلام بہت ہیں, لیکن فرائض میں سے ایک بہت ہی بڑا فرض جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا فرض ہے. محبت عین ایمان ہے. حضور کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے اور سب سے زیادہ محبت کرنا فرض ہے. خالی محبت بھی فرض نہیں ہے, صرف محبت فرض نہیں ہے بلکہ اور دوسری چیزوں سے زیادہ کرنا فرض ہے. اس کو احبیت کہتے ہیں. تو نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, زکات بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے, بہت سے اور فرائض ہیں. محبت بھی فرض ہے, اللہ کے ساتھ محبت بھی فرض ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی فرض ہے. لیکن ہم انڈیا پاکستان میں اور اس کے اطراف جو ممالک پائے جاتے ہیں قریب میں شیعہ میں, اس میں ہم ایک خاص چیز دیکھتے تھے اپنے بچپن میں. جو پرانے لوگ ہیں ان لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوں گا یہ کہ گھروں میں کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے تھے, کیسے نعت کی محفلیں ہوتی تھیں. چونکہ نعت وغیرہ کے ذریعے سے, پوئٹری کے ذریعے سے, اشعار کے ذریعے سے بات زیادہ بیٹھ جاتی ہے اور مؤثر انداز میں بیٹھتی ہے. اب یہ جتنے سانگس ہیں اور جتنی میوزک ہے آج کل آج کے کلچر میں کیا ہے, یہ وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ وہ بدتمیزی کو دماغ میں جما دیں. بالکل मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि बाएं साइड में एक ऐसी चीज है इंसान के दिमाग में कि सांग के जरिए से, म्यूजिक के जरिए से अगर उसमें कोई चीज मुंतकिल की जाए तो वो बैठ जाती है, किसी और जरिए से मुंतकिल की जाए तो उतनी नहीं बैठती। वो तो पोएट्री ऐसी चीज होती है कि वो जहनों में बिठा दिया करती है बात को, इसका बड़ा एहतमाम होता था। आजकल तो हमारे पास इस्लामिक पोएट्री हम जानते तक नहीं है, अभी नात वगैरह भी कभी कभी सुनाता है तो बाद जगह तो वहशत लोग होती लोगों को कि भाई ये क्या है यार, कुरान हदीस बयान करो, आयतें सुनाओ, तफसीर करो, कुरान हदीस मुबारक सुनाओ, थोड़े से हुजूर सल्लम की नातों का सिलसिला है कहां से शुरू कर दिया तुम लोगों ने, इस किस्म की चीजें लोगों को परेशान करती हैं। हालांकि ये बात नहीं है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद अहद मुबारक में हसन इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु खास थे इस मामले में, सारी दुनिया जानती है, कसाइद हैं, कसीदे बुर्दा शरीफ सारी दुनिया जानती है, तो ये चीज है। और घरों के अंदर जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़किरों के मजलिसें हुआ करती थी, घर में बार बार इसका जिक्र आता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो चीजों का एहतमाम खत्म हो गया इस वक्त। जिस चीज का एहतमाम होता है उस चीज से वाबस्तगी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही खास टॉपिक है वाकईतन, जिसको हमारे मस्जिद के इंतजामिया ने, हमारे मौलाना फैजान साहब ने मुंतखब किया कि भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और वो अमल के आईने में इसके ऊपर भी थोड़ा सा मुजाकरा हो जाए। कुछ मेरी एक आदत यह है कि एक मरतबा तकरीर होने के बाद फिर मैं उसमें पेवंद लगाना पसंद नहीं करता, क्योंकि पीछे की बात जैसे निकल जाती है। तो अब ये मुनासिब नहीं था मेरे लिए कि मुफ्ती साहब के बयान के बाद में करूं, अल्लाह रसूल की बात करना है कोई करे तो क्या हुआ, हमने कर दिया था बस है। लेकिन चूंकि बहरहाल एक उनवान है, गोया उसी का तसलसल समझ लीजिए आप किसी दर्जे में, इस वजह से मैं जिक्र कर रहा हूं ये बात कि जैसे हमारे बड़े इसका एहतमाम करते थे और उसकी वजह से आज के जो बड़े हैं पुरानी उम्र के लोग, उनके जहनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो जज्बा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का, आपसे लगाव का जो अंदाज पाया जाता है, आने वाले हमारे नौजवानों में क्यों नहीं पाया जाता, इस पर वर्क करने की जरूरत है, मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, हमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कोई हिकमत अमली वजह करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम जायज हदूद में शरी तरीके पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में, चूंकि गैर जायज तरीके में तो नहीं कर सकते कोई काम, वो उलमा से पूछना पड़ेगा कि भाई तरीका इसका सही कौन सा है कौन सा नहीं है, मगर ये काम करना है इस वास्ते कि ये फराइज में से है और बहुत बड़ा फर्ज है। और बाजे बाजे फर्ज ऐसे होते हैं कि वो हजारों फर्जों का मजमुआ होते हैं। एक अमल अमल की खसूसियत पर है, अमलों की खसूसियतें अलग अलग हैं, तो कामों की खसूसियात भी अलग अलग हैं। अब जैसे अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर है, ये भी एक फर्ज है, वो एक ऐसा फर्ज है कि वो हजारों फर्जों के जिंदा होने का जरिया बनता है। नमाजें भी जिंदा, लोगों में दीनदारी भी जिंदा, ज़कात भी जिंदा, हज भी जिंदा, कुरान पाक की तालीम भी जिंदा, वगैरह वगैरह। ऐसे ही मेरे दोस्तों अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, ये एक ऐसा फर्ज है कि इस पर गौर करने से पता चलता है कि इस्लाम में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। कितनी अहमियत है? इतनी अहमियत है कि कुरान पाक में हक तआला शानहू ने इरशाद फरमाया कि आप ये फरमा दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम्हारे वालिदैन, अगर तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी बीवियां और बीवियों के लिए उनके शौहर, अजवाज जो है ना, जौज जो है ना कपल को कहते हैं, तो जौज बीवी के लिए शौहर जौज है, शौहर के लिए बीवी जौज है, सिर्फ बीवियां मुराद नहीं होती जब लफ्ज अजवाज बोला जाता है। तुम्हारे जोड़े यानी तुम्हारे मियां के लिए उनकी बीवी, बीवी के लिए उनका मियां, और तुम्हारी औलाद, मां बाप हो गए, बीवी हो गई, औलाद हो गई, और तुम्हारे भाई और तुम्हारा कुंबा, कबीला पूरा, खानदान पूरा, कौम पूरी, और तुम्हारे वो कारोबार जिनके नुकसान का तुमको डर रहता है, और तुम्हारे वो माल जिनको तुमने जमा किया हुआ है, और तुम्हारे वो मकाना जो तुमने अपने पसंद से बनवाए हैं, जो मकान पसंद से बनवाए, जो माल जमा कर लिए, اور جو کاروبار میں نقصان کا اندیشہ تمہیں لگا رہتا ہے وہ کاروبار اور تمہارا خاندان، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، ان یہ سب کے سب یا ان میں سے کوئی زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے، تو میرے عذاب کا انتظار کرو. اتنا بڑا فرض ہے کہ ان کی محبت منع نہیں ہے، لیکن زیادہ محبت جو ہے نا وہ ان سب سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہونا ہے. اگر زیادہ محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا. یہ کسی چیز کے فرض ہونے کو بیان کرنے کا ایک اسلوب انداز ہوتا ہے، یہ خاص انداز ہوتا ہے. وعید کے طریقے پر کسی چیز کو، کسی چیز کے فرضیت کو بتانا اور زیادہ اوقت ہوتا ہے، مؤقت کرنے والا ہوتا ہے، زیادہ اور پاور پیدا کرتا ہے اس کو. آپ کو گھر میں جو ہے نا راشن لانا پڑے گا، آپ کو پیسے دینے ہوں گے تاکہ ہم راشن لا سکیں. ایک انداز بولنے کا یہ ہے، آپ پیسے دیجیے گا. دوسری صورت یہ کہ اگر آپ کو راشن لانا نہیں ہے تو پھر گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں میں جو فرق ہے نا وہ یہی فرق ہے یہاں پہ بات کا. وعید کا جو انداز ہوتا ہے نا، پھر میں یہ کر دوں گا، پھر میں تم کو گھر سے نکال دوں گا، پھر فلاں کر دوں گا، پھر آپ کر دوں گا وغیرہ وغیرہ، جو وعید والے وعید کے ذریعے سے جو فرض بتایا جاتا ہے وہ اس بات کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چانس نہیں ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، کیونکہ پھر نقصان ہی ہے، پھر نقصان والا پہلو بھی اس میں پایا جاتا ہے. ایسی آیتیں اور ایسی حدیثیں بہت ہم سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے خطبہ یہ بات سناتے ہی رہتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں قرآن پاک کی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں. اور اولا بمانا احق ہے یہاں پر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو نبی کا جان سے بھی زیادہ حق ہے ایمان والوں پر، ان کی اپنی جان سے بھی. ہر آدمی کی اس کی اپنی جان کا یہ سب اس کو لحاظ ہے، ڈر ہے، کچھ بھی ہو جائے لیکن میری جان بچ جائے، کچھ بھی ہو جائے لیکن میری جان بچ جائے، کچھ بھی ہو جائے میری ضرورت پوری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے میری خواہش پوری ہو جائے. فرمایا کہ نبی کا حق اس کی جان سے بھی زیادہ ہے ہر آدمی کے لیے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو یہ جو انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ایک خاص راز ہے میرے دوستو. وہ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ راز کی ایک تفصیلات ہیں، اس کی بعض باتیں یہ ہے کہ محبت آدمی کو وہ سارے کام کروا دیتی ہے جو غیر محبت میں نہیں ہو سکتے. محبت ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، محبت نہیں ہے تو نہیں ہو. ابھی اخلاق کی بات آئی، میں نیبر کے ساتھ اچھے سلوک کی بات آئی، ہمیں اگر ہمیں اپنے رسول سے محبت نہیں ہے تو ان کی تعلیم کی بھی اہمیت نہیں ہوگی. آدمی کیئرلیس ہوگا، جب اہمیت نہیں ہوگی تو بھائی کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے واسطے آدمی کان پہ سے چٹک دیتا. بات محبت میں مخالفت نہیں ہو سکتی، یہ خصوصیت ہے. حب و کشی یوم و یوسم، کسی شے کی محبت تجھے اندھا بہرا بنا دیتی ہے، محبت میں مخالفت نہیں ہو سکتی. محبوب کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کو نیچے نہیں ہونے دیا جاتا، اس کو اگنور نہیں کیا جاتا، اس کا وزن کم ہونے نہیں دیا جاتا، اس کی مخالفت نہیں ہوتی. گھر والوں میں محبت ہوتی ہے تو مخالفت نہیں ہوتی، مخالفتیں ہوتی ہیں تو سمجھ لو محبت میں گڑبڑ ہو گئی، اور ادھر سے مخالفت ہوئی تو سمجھ لو کہ ادھر سے گڑبڑ ہے، ادھر سے مخالفت ہوئی تو سمجھ لو ادھر سے گڑبڑ ہے. ورنہ کہاں آدمی جو ہے نا مخالفت کرتا ہے، محبت میں مخالفت نہیں ہوتی. اولاد کی محبت میں اولاد کی مخالفت نہیں ہو سکتی. آج اولاد سر پہ چڑھی ہوئی کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اولاد جو ہے وہ ماں باپ بن جائے گی اور ماں باپ اولاد بن جائیں گے. ایک بات کا مطلب ہے یہ جو ہے نا، انتلی در امت و ربتہا، باندیاں اپنے رب کو جنیں گی، اس کے مفہوم میں اس بات کو بھی ذکر کیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ اولاد ہو جائیں گے, یعنی اولاد کی جگہ پر آئیں گے, پوزیشن وہ لے لیں گے, اور اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی جگہ پر آئے گی. پہلے ماں باپ اولاد پہ غصہ کرتے تھے, اب اولاد ماں باپ پہ غصہ کر رہی ہے. پہلے یہ ان کو گورا کرتے تھے, اب وہ ان کو گور رہی ہے. پہلے وہ سینہ تانا کرتے تھے, اب بڑاپن دکھایا کرتے تھے, اب وہ بڑاپن دکھا رہے ہیں. پہلے یہ نقلیں کرتے تھے, اب وہ نقلیں کر رہے ہیں. پہلے یہ اپنی بات چلاتے تھے, اب وہ اپنی بات چلا رہے ہیں. بےچارا مخالفت ہی نہیں کر سک رہا ہے. تو ہو کیا گیا ہے, ہو یہ گیا ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی, ماں باپ محبت کے اندر مجبور اور کمزور ہو جاتے. تو بغیر تربیت والی اولاد جو ہوگی وہ ماں باپ کی قدر تو کرے گی نہیں. جب نہیں کرے گی قدر تو ایسے باتیں کرے گی ان کے سامنے جو ماں باپ کے مرتبے کے لحاظ کے بغیر ہوں گی, اور ماں باپ محبت میں مجبور ہوں گے تو مخالفت نہیں کر سکیں گے. ساری کایا کی کایا پلٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم اس لیے دیا گیا, اس کو فرض اس لیے کیا گیا ہے میرے دوستو بھائیو, کہ آپ کے لیے آدمی فنا کرنا سیکھ لے اپنے آپ. آپ سے فیض فنا لینا بولتے ہیں نا. کل ہی ہم ایک بات سن رہے تھے ایک بزرگ کا, فرما رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض فنا اور بقا لیا جاتا ہے. آپ دنیا کے اندر فنا اور بقا کا فیض دینے کے لیے تشریف لائے, آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی غرض وغایت وہ ہے. فنا اپنی فنائیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جانا, گم کر دینا اپنے آپ کو, اور اتنا گم کرنا کہ اخلاق پر اس کا اثر ظاہر ہونے لگے, اتنا گم کرنا کہ عادتوں پر اس کا اثر ظاہر ہونے لگے, اتنا گم کرنا کہ بات چیت طور طریق رہن سہن کلچر تہذیب پر اس کا اثر ظاہر ہونے لگے. یہ محبت ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ یہ کیفیت ڈیولپ کرتی ہے. اور یہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے, ذرا اس بات کی وضاحت کر دوں میں کہ بھائی ہم کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے, تب ہوئی تو کریں گے, نہیں تو ہم کیا کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے, محبت طبعی اور محبت عقلی. عقلی محبت کا مطلب ہے آدمی ڈیسائیڈ کرنا اپنے ذہن سے اپنے مائنڈ سے کہ سب سے زیادہ محبت حضور کی ہونی ہے, مائنڈ بنانا جس کو کہتے ہیں, پھر اس کے مطابق چلتے رہنا, تو پھر وہ طبعی محبت میں کنورٹ بھی ہو جاتی ہے بعد میں. بیوی سے محبت ہے, بچوں سے محبت ہے, مال سے محبت ہے, سامان سے محبت ہے, مکانوں سے محبت, جتنی چیزوں کا ذکر ہے ان سب چیزوں سے محبت ہے. تبھی تو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے, ورنہ وہ ذکر ہی کیوں کرتے. مچھر کا ذکر نہیں ہے کہ مچھر سے زیادہ مکھی سے زیادہ, ایسا تھوڑی ذکر کیا گیا ہے. تو جن سے محبت ہے ان کا ہی ذکر ہے, تو ان سے محبت غیر اختیاری طور پر اللہ پاک نے ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا علم حاصل کرنا, آپ کے کمالات کو اتنا جاننا, آپ کی خوبیوں کو اتنا جاننا, آپ کے اخلاق کو اتنا جاننا کہ آپ سے محبت ہو جائے. اور اللہ پاک نے بنایا ایسا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو حضور کے بارے میں تعارف حاصل کرے گا محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. کیونکہ جس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے کوئی خصوصیت سے ہوتی ہے. کسی حسین سے محبت ہوگی تو اس کے حسن کی وجہ سے ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حالات سنیں گے, واقعات سنیں گے, تو پتہ چلے گا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر کیسے نہیں ہوگی. دنیا میں بڑے بڑے ذہین, بڑے بڑے نوبل انعام یافتہ, بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرنے والے ذہن پیدا ہوتے رہتے ہیں. آدمی کے دلوں میں ان کی عظمت بھی آتی ہے, محبت بھی آتی ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ ہوگا کہ اتی تو علم الاولین والآخرین, کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا حضور نے فرمایا, اور اتی تو مفاتیح خزائن الارض, زمین کے جو خزانے ہیں ان کی چابیاں میں دیا گیا ہوں, اس لیے اب زمین کے خزانے میرے آنے کے بعد ہی انسانوں پر کھلیں گے اور کھل رہے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایجادات اور یہ فتوحات اور یہ سائنسی تجربے, یہ سب کے سب تحقیقات, یہ غیر مسلموں کا کمال ہے. نہیں, یہ غیر مسلموں کا کمال نہیں ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس نے فرمایا کہ اب جب میں آ گیا ہوں تو اب خزائن الارض کھلتے چلے جائیں گے قیامت تک. زمین کے خزانوں کی چابی مجھے دی گئی, مجھے تو مفاتیح خزائن الارض, زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں, آپ کو دی گئی, آپ نے امت کو بانٹ دی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں زیادہ تر مادی کام اللہ پاک غیروں سے لے گا, روحانی کام اپنوں سے لے گا. اس کی تقسیم ہے تھوڑی سی, اس کا یہ موقع نہیں ہے. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خزانوں کی چابیوں کے استعمال میں مادیت والا جو رخ ہوگا وہ غیروں سے ہوگا, اور روحانیت والا جو رخ ہوگا وہ اپنوں سے ہوگا. جتنی چیزوں کی وجہ سے آدمی کو رغبت کسی چیز کی طرف ہوگی، جو کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کمال کسی میں نہیں ہے. اگر کسی بھی کمال کی وجہ سے کسی طرف دل لگنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ کمال ہے. علم کی وجہ سے دل لگنا ہے، سب سے زیادہ علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں. سیرت اور اخلاق کی وجہ سے دل لگنا، کسی چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا ہے تو حضور سے بہتر اخلاق اور سیرت کسی کے لیے ساری دنیا جانتی ہے. حسن و جمال کی وجہ سے دل لگنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین و جمیل تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نہیں تھے. علماء نے فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی روشنی میں سوئی کا، اندھیرے میں سوئی کا چن لینا ثابت نہیں ہے، لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی میں اندھیرے میں سوئی کا اٹھا لینا ثابت ہے، سوئی کا تلاش کر لینا ثابت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر جو حسن تھا وہ ملاحت والا تھا، وہ صباحت والا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تھا وہ ملاحت والا تھا. مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پورا حسن دکھ جاتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا دیکھے اتنا دکھتے جاتا تھا، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس کے اندر ایک قسم کی انتہا پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے لوگ بیہوش بھی ہو جاتے تھے، اسی لیے برداشت نہیں کرتے تھے، اسی لیے ہاتھ کاٹ لیتے تھے دیکھنے والے. اگر میوا کاٹ رہے ہوں اور یوسف علیہ السلام سامنے آ جائیں تو قرآن پاک کی شہادت یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ لیا جاتا تھا اور کاٹ لیا گیا. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا رعب کی وجہ سے. ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، فرمایا زندگی میں کبھی ناک بھر کے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تو کیسے بتاؤں کہ کیسے تھے. اتنا رعب تھا چہرے انور کا اور آپ کی ذات مبارکہ کا کہ نظر اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے، بس نظریں نیچے ہوتی تھیں اکثر صحابہ کی. حتیٰ کہ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو حضرت صدیق اکبر اور تمہارے فاروق یہ دونوں نگاہ اٹھا کے حضور کو دیکھتے اور حضور ان کو دیکھتے اور آپ دیکھ کے ان کو مسکراتے اور یہ دونوں حضرات مسکراتے، پھر آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور سارے صحابہ نظریں نیچی کر کے بیٹھے رہتے اور ایسے بیٹھتے کہ اگر پرندے ان پر آ کے بیٹھ جائیں تو اڑنے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ حرکت ہی نہیں کرتے تھے عظمت کی وجہ سے، محبت کے ساتھ عظمت کی وجہ سے. تو آپ کے حسن کی یہ بات تھی کہ کوئی دیکھتا لٹو ہو جاتا، اور دیکھتا تو دیکھتا ہی رہتا اور جتنا دیکھتا اتنا بڑھتا ہی رہتا، آپ کی حسن کی خصوصیت ہے. تو اگر کوئی حسن و جمال کے پہلو سے دیکھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن و جمال لامتناہی. اگر کمالات کے اعتبار سے دیکھیں تو بس حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آچ خوبا، ہما دارن، تو تنہا داری، سارے انبیاء کے کمالات آپ کے کمالات کی تجلی ہے. اس لیے کہ سارے انبیاء کے اندر، سارے انبیاء کے نبی آپ ہیں اور سارے انبیاء سے پہلے آپ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، ظہور کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں. وہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ ایسے معلوم ہوا کہ حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت سے ہوں جبکہ آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. ابھی تو ان کا خمیر بن رہا تھا جب سے میں نبی ہوں. اور علماء نے، صوفیاء نے یہاں ایک بات یہ فرمائی کہ یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ میں لوح محفوظ میں تھا، میں مقدر میں تھا پہلے سے. مقدر میں تو سارے ہی تھے، لوح محفوظ میں بھی سارے ہی تھے. یہاں کوئی دوسری بات ہے، اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور الگ مخلوق ہوا ہے اور آپ کی ذات مبارک اس دنیا کے اندر الگ سے مخلوق ہوئی ہے، آپ کی ولادت باسعادت الگ ہوئی ہے. یہ دو الگ الگ نوعیتیں پائی جاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا سب سے پہلے ہوئے ہیں، بلکہ پوری مخلوق میں سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں. سب کو پتا ہے، حدیث مشہور ہیں اس بارے میں، ساری مخلوق میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک کو پیدا کیا. ان اول ما خلق اللہ نوری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اگرچہ کہ اس روایت میں کلام بھی کیا ہے لیکن حضرت تھانوی وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے، تو تھانوی کا نقل کرنا خود ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے. تو غرض یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو پیدائش کے اعتبار سے آپ پہلے ہیں، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے آپ سب سے آخر میں ہیں. اس لیے سارے انبیاء کو جو فیض ملا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے بھی آپ سے اقتصاب فیض کیا. سب کو معلوم ہے وہ روایت مشہور ہے جس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک مطالعہ سے یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، آپ میری توبہ قبول فرما لیجئے، تو اللہ نے پوچھا کہ آدم محمد کو تم کیسے جانتے ہو؟ فرمایا کہ جب آپ نے روح میرے اندر ڈالی اور میں اٹھا یعنی ہوش آیا مجھے تو میں نے عرش کی پیشانی پہ دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آپ کے نزدیک سب سے اشرف سب سے محبوب مخلوق ہے آپ کی. اگر ان سے زیادہ کوئی اور محبوب ہوتا تو وہاں آپ کا ان کا نام ہوتا. تبھی میں سمجھ گیا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول بھی فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی بیان فرمائی. تو غرض یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو انبیاء آئے ان انبیاء کے کمالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فائض کمال کا ہے. تو بیتوار کمالات کی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی میں کمال نہیں. حسن و جمال میں دیکھیں گے تو آپ سے زیادہ حسن و جمال کسی میں نہیں. علم میں دیکھیں گے تو دنیا بھر کے علوم آپ نے انسانوں میں تقسیم فرمائے اور ساری قیامت تک کے واسطے دیے. حدیث کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن اور حدیث کیا چیز ہے؟ یہ قیامت تک آنے والے زندگی کے سارے شعبوں میں ساری انسانیت کے لیے ترقی یافتہ غیر ترقی یافتہ کسی طرح کا کوئی شعبہ ہو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشنگی چھوڑی ہو کوئی بات نہ بتائی ہو ایسا نہیں ملے گا. ہو ہی نہیں سکتا. جس دن یہ سوال ہوا یہ جواب آئے گا کہ اس بات کے بارے میں ہمیں قرآن حدیث میں کچھ نہیں ملتا اس دن گویا امت مسلمہ اس کو ماننے پہ تیار ہو گئی ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے دین مکمل نہیں. چونکہ جب دین مکمل ہے تو پھر تو ہر سوال کا جواب ہے وہاں پہ. کبھی بھی نہیں ہوگا قیامت تک یہ بات نہیں ہوگی کہ کوئی بات آئے انسانوں کی طرف سے چاہے وہ کسی طرح کے لوگ ہوں اور اس میں قرآن و حدیث میں اس کا جواب تلاش کرنے پر نہ ملے. ایسا نہیں ہوگا کبھی اور کسی بھی لین میں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ عبادات کے اندر کچھ عقائد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری موجود ہے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کے اعتبار سے باتیں بتائی, حکومت کے اعتبار سے جو باتیں بتائیں, عدالت کے اعتبار سے جو باتیں بتائیں, فوجی نظام کے اعتبار سے جو باتیں بتائیں, جنگ کے اصول اور ضوابط کے اعتبار سے آپ نے جو باتیں بتائیں, انسانیت کے جو قوانین ہیں وہ بات بتائیں, انسانوں کے جو رائٹس ہیں ہیومن رائٹ کے جو نام دیا جاتا ہے, انسانیت کے جو رائٹس اور حقوق ہیں اور اس کے اندر جو تفاوت پایا جاتا ہے بڑے چھوٹوں کی قدروں کا ہر شعبے میں آپ کو ملے گا. مالیات میں بزنس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں طریقے وجود میں آ جائے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں راہبری ضرور ملے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے یہ نئے نئے طریقوں سے مولویوں کو کیا پتا, یہ حالات کا ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. بعض مرتبہ ہم لوگ بولتے ہیں نا ارے بھائی یہاں کے حالات کا وہ انڈیا پاکستان کے علماء کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے, ان سے کیا پوچھتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہے. وہ نہیں ہوتے کوئی چیز, ان کے پاس جو حضور کا ارشاد ہے نا اگر اس کی فہم ہے آپ کوئی سا بھی سوال کرو اس کا جواب وہاں ملے گا. باتیں ایسی آپ نے فرمائی ہے, حضور نے فرمایا کہ باتوں میں میں معجزہ دیا گیا ہوں, ہوتی تو جواب میں الکلم, مجھے باتوں کا معجزہ دیا گیا ہے, باتوں میں بھی میرے معجزہ ہے کہ چھوٹی بات بولوں گا قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہنا, ایک بات کہوں گا میں قیامت تک پھل توڑتے رہنا, اسے ایک ایسا درخت ہوگا وہ فیض کبھی ختم نہیں ہوتا. تو آپ نے کتنے ہی بزنس کے کتنے ہی راستے آ جائیں اس میں ہم کو ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ملتی ہے. آئلی قوانین ہیں, خاندانی مسائل ہیں, برابر ملے گا. سیاسی مسائل پیش آ جائیں برابر ملے گا. دشمنوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, پرایوں کے ساتھ, عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, تہذیب میں, کلچر میں, تمدن میں, کوئی ایک شعبہ یا رخ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس میں نہیں ہے اور آپ نے اس میں رہبری نہیں فرمائی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کیا, پہچانا, ان کا مذاکرہ کیا گیا, ان کو بولا گیا, ان کو سنا گیا, ان کو سمجھا گیا اور پھر آدمی کے دل میں سرکار کی محبت اور عظمت نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے بڑے اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور یہ اللہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. صوفیہ کی مجلس میں آپ کو ان کے تذکرے بہت ملیں گے. ہم نے چھوڑ دیا اپنے گھروں میں اس کا ذکر کرنا. اب تو مجلسیں بھی کبھی منعقد ہوتی ہیں تو وہ ایک آدھ دو مرتبہ کبھی ہو گئی سال میں ہو گئی, نہیں ایک آدھ دو مرتبہ سے کام چلنے والے نہیں ہیں. ہمیں تو ایک غذا اپنی اولاد کو اپنے لیے بھی ہونا ہی ہے, اپنی اولاد کو غذا اتنے مقدار میں دینا ہے کہ وہ کام بنے ان کا. بھائی بچوں کو وٹامن اتنی مقدار میں چاہیے, پروٹین اتنی مقدار میں چاہیے جتنی مقدار میں ان کو ضرورت ہے. اسی وجہ سے تو ہم ہر قسم کے جناب چیزوں کی تحقیق کرتے رہتے ہیں اور بچوں کو لا کے دیتے رہتے ہیں, نہیں تو دوائیں کھلاتے رہتے ہیں بھائی فلاں وٹامن کم ہو گیا فلاں کم ہو گیا. حب رسول کے وٹامن کتنے ہیں, کتنے دیے ہم نے اب تک, ان کا پروٹین کتنا فراہم کیا ہم نے آج تک, کچھ بھی نہیں کیا. اب بچوں کے ذہنوں میں بھی جو ہے نا دنیا والوں کے تذکرے ہیں, بچوں کے ذہنوں میں بھی دنیا والوں کی محبت ہے, مختلف قسم کے ہیروز ہیروئی اور جناب والا اسٹارز اور فلاں اور فلاں، یہ ایسا وہ ویسا، انہی کے ڈائلاگ، انہی کا اسلوب، انہی کا لباس، انہی کا کلچر، انہی کی تہذیب، انہی کی ثقافت، انہی کی باتیں، انہی کا اسٹائل، اور اس سے ہٹ کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر جو چیز منتقل ہوتی ہے، وہ جتنے زیادہ کھلونے اور جو مختلف قسم کے جو بچوں کے جو ان کو بٹھا دیتے نا اس کے سامنے کارٹونس وغیرہ ہوتے ہیں، بس وہ ان کے دماغ میں بچوں کے بیٹھ جاتی ہے چیز. اب وہ ایک آدمی کو بٹھا دیا سپر مین بول کے، وہ مار رہا ہے پیٹ رہا ہے، بچوں کے دماغ میں یہی ہے کہ یہی کوئی شخصیت ہے تو وہ اسی طرح کی شخصیت ہے. ہم نے سنا ہے یہ بات معتبر ذریعے سے کہ ایک ایک کارٹون کے پیچھے ملینز آف ملینز خرچ کیے جاتے ہیں اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ اس کارٹون کے ذریعے سے بچے کے دماغ میں کیا چیز فٹ کرنی ہے. ہم تو ایک کارٹون دیکھ رہا ہے دل لگ رہا ہے، ہمارا تو ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنے دے اور یہ لگ جائے اس میں، کیونکہ کسی اور چیز سے اتنا خاموش نہیں ہوتا بچہ جتنا اس سے ہوتا ہے. اس میں بٹھا دیا آپ نے، اب اما کو بھی فکر نہیں ہے، اب بچوں کو بھی فکر نہیں ہے، بابا کو بھی فکر نہیں ہے، نہ دن کے کاموں میں گڑبڑ ہے نہ رات کے کاموں میں گڑبڑ، سکون میں معاملہ ہے اس وقت تک میں کارٹون کے سامنے بٹھا دیا، اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کارٹون کے ذریعے سے اس کی دماغ سازی کی جا رہی ہے، اس کے تحت شعور میں کیا کیا چیز داخل کی جا رہی ہے. ہمارا فوق شعور جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے برف کی سل پانی میں چھوڑ دی جائے تو جتنا حصہ برف کا اوپر ہوتا ہے وہ ہمارا کام کرنے والا شعور ہے، اور جتنا حصہ برف کے سل کا پانی کے اندر نیچے ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں کام کرنے والا شعور کا حصہ ہے، جس کو ہم یوز نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے. لیکن وہ جو تحت شعور ہے وہ ہر چیز کو لے کے اس میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. ڈاکٹر میر ولی الدین کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے اس پر بہت تفصیلی مقالہ پیش کیا ہے کہ تحت شعور فوق شعور میں کیسے کام کرتا ہے. تو اس کے ضمن میں انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے زمانے میں رات میں جو بزرگوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات جو بوڑھے پرانے سنایا کرتے تھے اپنے بچوں کو اس رات میں سونے سے پہلے، اس کا راز یہ تھا کہ پوری رات تحت شعور کام کرتا رہے تاکہ اس طرح کے اخلاق اور آداب جو ہے بچے کے اندر نمودار ہو. وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ پھر ان کی عظمت اور محبت نمودار ہو. وہ مثال جب دی جاتی تھی ان کی تو وہ بات لے لیتا تھا بچہ. تو جو وہ کام ہمارے بڑے پہلے اللہ کی محبت اور عظمت دل میں ڈالنے کے لیے، پیغمبروں کی عظمت و محبت دل میں ڈالنے کے لیے، اولیاء اللہ بزرگوں کی عظمت و محبت دل میں ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اب کارٹون کے ذریعے سے اس کے بالکل اگینسٹ میں کام ہوتا ہے، اس کے بالمقابل صورتحال اختیار کی جاتی ہے. یہ وجہ کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں اب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بولیے تو ان کے ذہن میں اتنی بات نہیں آتی، لیتے نہیں اس بات کو. ارے کئی کو لڑ لیتے ہیں لوگ حضور کے نام پہ اتنا، اگر حضور کو اتنا اگر کوئی برا بول دیا، کوئی حضور کی شان میں گستاخی کر دیا تو ہمارے اپنے انڈیا پاکستان میں اتنا کیوں اشتعال میں آ جاتے ہیں، کیوں مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، قربان ہو جانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو یہاں والوں کی مینٹیلٹی ہے وہ ہمارے یوتھ کی بھی مینٹیلٹی بن رہی نہیں بن رہی. دیکھو ہمارے نوجوانوں میں بھی یہی بات ہے. اصل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ایسی آتی تھی پہلے کہ حضور کے ساتھ غیرت بھی اتنی ہی ہو جاتی تھی. حضور کے معاملے میں آدمی غیرت میں آ جاتا تھا. کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھے تو غیرت آ جاتی، اس کو غیرت کہتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا. ہوں چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو یا بیوی کسی کے ساتھ، تو آدمی کو غیرت آ جاتی ہے. تو لوگوں کو پہلے اللہ کے ساتھ غیرت ہوتی تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ غیرت ہوتی تھی، اللہ کے رسول کے معاملے میں غیرت ہوتی تھی. آج غیرت نام کی کوئی چیز اللہ کے رسول کے ساتھ رہی نہیں، محبت کی نسبت کم ہونے کی وجہ سے، نسبت حب، نسبت محبت کی کمی کی وجہ سے غیرت میں کمی آ گئی. اچھا غیرت میں کمی آ جائے نا تو اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے مانو؟ اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم کو حضور کی مخالفت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دوسرا مخالفت کرے تو کچھ پرواہ ہوتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے نا اس کی پرواہ چاہے مخلوق کو نہ ہو اللہ کو ہے. تھوڑا سا اس بات کو میں معافی چاہتے ہوئے عرض کروں گا آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی پرواہ پوری مخلوق کو ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کو ہو یا غیر مسلموں کو ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کو ہو یا نہ ہو، اللہ کو بہت ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. خدا کے معاملے میں دیوانے رہ سکتے ہو لیکن محمد کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے. ہاتھی کو اگر پتھر مار دیا تو انجان ہو جاتا ہے لیکن اس کے بچے کو مار دیا تو چیر دیتا ہے. با محمد ہوشیار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خاص وجاہت دی ہے، ایک خاص محبوبیت ہے، ایک خاص شرف ہے، ایک خاص رفعت شان ہے، ایک آپ کو علو مرتبت ہے، ایک آپ کو آپ کی مرکزیت ہے، ایک آپ کو دروازہ بنایا گیا ہے اللہ کی رحمت کا. رحمت اب کسی اور ذریعے سے دی ہی نہیں جائے گی اور نہ کسی اور ذریعے سے دی ہی گئی ہے. رحمت کا جو باب اللہ پاک نے اپنی صفت رحمت کا جو باب دروازہ گیٹ بنایا ہے نا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اور یہ مطلب ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا، اس کے مطلبوں میں سے ایک مطلب یہ ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت ہی غیرت مند ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر بہت جگہوں پر ہے، اور جو احکام دیے گئے اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں اگر کسی نے کر لیا تو زندگی بھر کے پورے اعمال ختم ہی کر دوں گا. یہ نہیں کہا کہ اس بدتمیزی پر پنشمنٹ کروں گا، سوچنے کی بات ہے تھوڑا سا. میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نہ زور سے بات کرو ایسی جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو. ان تحبط اعمالكم، سارے عمل ہفت ہو جائیں گے تمہارے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوں گا. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یہ غلطی میرے پاس بہت بڑی ہے، اس پر سزا میں بہت دوں گا، اس بدتمیزی کی سزا یہ ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی تمہاری نمازیں ہوں گی سب ختم، جتنا روزہ سب ختم، جتنی زکات سب ختم، جتنے حج عمرے سب ختم، جتنے صدقہ اور خیرات ہیں سب ختم، جتنی تسبیحات ہیں سب ختم، سارے عمل ہی ختم کر دو، کینڈیڈیٹ پورا صاف، کچھ رہے گا ہی نہیں اکاؤنٹ میں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ غیرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کے ساتھ میں بہت غیرت ہے میرے دوست. اور یہ وہ راز ہے کہ امت مسلمہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ تنبیہ کی جا رہی ہے. سارے لوگوں کی طرف سے دشمنیاں، سارے لوگوں کی طرف سے مخالفت، سارے لوگوں کی طرف سے بے عزتی، سارے لوگوں کی طرف سے زیادتی، مغلوبیت ہے، مقہوریت ہے، مظلومیت ہے، اور کیا کیا ہے. صرف اسی وجہ سے نہیں ہے ساری مخالفت اسلام اور مسلمانوں کی، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ بھی پہلو بہت اہم ہے جو ہمارے سامنے آیا. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، ہم نے کیا بگاڑا ان کا؟ ہم نے کب ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی جو آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے؟ سب سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ہم تو اتنے زیادہ مروب ہوتے ہیں کہ اگر یہ جا رہے ہوں تو ہم اپنی گاڑی روک لیتے بھائی جاؤ بھائی، کیونکہ جتنے زیادہ اپنے کوئی الیگل کام کرنے آئے وہ تو مسجد میں آ کے کرنے ہوتے ہیں نا، وہ تو یہاں کے پارکنگ لاٹ میں کرنے ہوتے ہیں. ڈاؤن ٹاؤن میں کیا کبھی ہم نے؟ ڈاؤن ٹاؤن میں جا کے نہیں کرتے اپن کبھی. کوئی گورا گوری جا رہی ہو تو وہاں نہیں کرتے، وہاں تو اپنے اخلاق دکھاتے ہیں، نہیں آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں، بھلے سے اپنے کو دیری ہو رہی ہو. لیکن وہ پہلو بھی بہت اہم ہے، اس کے اعتبار اس کا بھی اثر پڑے گا، اور جیسا کہ واقعہ بھی بیان کیا مولانا نے، اثر پڑتا ہے اس کا. لیکن اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے نا، ہم اتنا نہیں کر رہے جتنا ہو رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کا اصل، اس کا راز سیکرٹ دوسری جگہ سے ہے، اس کی وجہ دوسری ہے. وجہ دوسری یہ ہے کہ رسول کے ساتھ میں محبت جس مقصد سے دی گئی تھی وہ پورا مقصد ڈیمیج ہو رہا، کیونکہ محبت ڈیمیج ہو گئی ہے. وہ یہ تھا کہ رسول کی عظمت دل میں ہو ان کی، وہ یہ تھا کہ رسول کی تعلیم ان کے علم کے اندر آ جائے، رسول کا عمل ان کے عمل میں آ جائے، رسول کی سنتیں ان کی اتباع کے اندر آ جائے، رسول کی مخالفت یہ نہ کرے. میری امت رسول کی مخالفت کرنے کی ہمت نہ رکھے، کیونکہ محبت کی خصوصیت ہے کہ مخالفت کی ہمت نہیں ہوتی. اب یہ امت مسلمہ مخالفت کر رہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ملے گی آپ کو. علماء فرماتے ہیں، علماء ہی کی بات نقل کر رہا ہوں میں، اور بزرگوں کی بات نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنے پیٹ سے نہیں بول رہا ہوں. علماء نے یہ فرمایا کہ اصل وجہ امت مسلمہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہونا، ان کی تعلیم و تربیت کو قبول نہیں کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ امت اللہ کی نظروں سے گری ہے. اور جب یہ اللہ کی نظروں سے گری ہے تو ہے مگر اپنے محبوب کی امت، تو اس کو اس طریقے سے سزا دینا ہے کہ یہ پلٹ کے آ سکے، اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے. جیسے اپنے لاڈلے کو، اپنے چہیتوں کو سزا دی جاتی ہے، ان کو پنشمنٹ دیا جاتا ہے، ہم پھر بھی اللہ کے محبوب ہیں. دھیان میں دینے کی بات ہے، ہم پھر بھی اللہ کے محبوب ہیں، چونکہ ہیں ہم ان کی حبیب کی امت. مگر یہ کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا اس میں ان کی غیرت کو ہم نے للکارا ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کی وجہ سے انہوں نے پوری انسانیت کے لیے ہمیں حلال کر دیا. پوری انسانیت کے لیے کون حلال ہے؟ مسلمان حلال ہے. جو جتنا زیادہ ان کو بے عزت کرے گا اتنا اس کو نمبر ملے گا. جیسے فٹ بال کے میدان کے اندر جو جتنا لمبی شوٹ مارتا ہے، شاٹ مارتا ہے، وہ اتنا بہترین کھلاڑی ہوتا ہے. جو لمبا بیٹ مارتا ہے وہ اتنا بہترین کھلاڑی ہوتا ہے. آج امت مسلمہ کے ساتھ جو جتنی زیادہ بدتمیزی کرے گا، بے ادبی کرے گا، تکلیف پہنچانے کی حرکت کرے گا، نقصان پہنچائے گا، اس کا نمبر اتنا زیادہ ہے. آپ پوری دنیا کے پرچوں کو اٹھا کے دیکھ لو، نمبر کس کے کہاں پہ زیادہ ہے. یہ کہانی کیوں ہے بھائی؟ ہم نے کیا چیز کا اتنا بگاڑا ہے؟ ہمارے معصوم بچوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ہماری عورتوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ہمارے بوڑھوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے کہ ان کا خون بہتا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنے مظلوم ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنے ریفیوجی بنے ہوئے ہیں؟ ان کا قصور ہے، ان کا قصور ہے، ان کا قصور یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا ان کا غلام ہی نہیں رہنا چاہتا، بقیہ سب کا غلام بننے کو تیار ہے. ایمان بھی ہے اور محبت بھی ہے، لیکن اس محبت کا حق پہچاننا، اس محبت کو اپنی بن پانا اور اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو بڑھانا چڑھانا، نہ اس کی کوئی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے نہ کچھ. کم از کم آدمی پہلے عقلی طریقے پر طے کرتا ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں کسی اور طریقے کو نہیں پسند کرنا ہے. تو اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں میں بچیوں میں لانے کی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی. وہ کیا ہوں گی؟ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ روزانہ پڑھ کے سنانا تھوڑی بہت. ایک مرتبہ بیان سنوا دیں گے آپ. بچے چونکہ انگریزی سمجھتے ہیں تو انگریزی میں بیان کروا دیا، بوڑھے اردو سمجھ لیتے ہیں تو اردو میں بیان کروا لیا. اچھا ہے، تھوڑا تازگی آ جاتی ہے، تھوڑا سننے کو مل جاتا ہے، ایک نیا ولولہ بھی بعض وقت پیدا ہو جاتا ہے. کوئی اچھا بیان کر دیتا ہے، کوئی ویسے بیان کر دیتا ہے، تو فرق تو پڑ جاتا ہے بعض مرتبہ تھوڑا سا. لیکن یہ مستقل علاج نہیں ہوتا. یہ مستقل علاج کے لیے یہ ہے کہ روزانہ گھر کے اندر جیسے فضائل اعمال کی تعلیم ہو، سیرت کی بھی تعلیم ہو. سیرت مبارکہ کی کوئی بہترین کتاب، سبھی کتابیں بہترین ہیں لیکن علماء سے پوچھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. کوئی کتاب یہ نہ وہ پڑھ کے روزانہ ان کو سنائی جائے. اس کا دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ سیرت مبارکہ تفصیل سے واقف ہو سکیں گے سیرت مبارکہ سے، اور دوسرا یہ کہ وہ جب سوتے ہوئے رات میں بچے اس بات کو سنیں گے تو ان کے تحت شعور میں رات تمام یہ چیز کام کرتی رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کمالات کا، آپ کے علم کا، آپ کے واقعات کا، آپ کے خصوصیات کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوارق عطا فرمائے تھے ان کا جب ذکر بار بار ان کے ساتھ، اور یہ کنٹینیو ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ کتاب سیرت کی ختم ہو گئی، قصہ ختم، نہیں، یہ ہمیشہ چلے گا. یہ روزانہ گھر کے معاملات میں سے، جیسے 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 ناشتہ جو ہوتا ہے وہ معاملات میں سے، لنچ اور ڈنر معاملات میں سے، بچوں کی جو ہے نا ہوم اسکولنگ وہ معاملات میں سے ہے، تو تعلیم ہونا سیرت مبارکہ کی یہ بھی معاملات میں سے. اور اپنے عمل کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ظاہر کرتے رہنا کہ دیکھو یہ طریقہ سنت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آپ ایسا رہتے تھے، آپ ایسا کھاتے تھے، آپ ایسا پیتے تھے. ماں باپ کو سنت والے کلچر پر آنا پڑے گا، اولاد کو سنت میں لانے کے واسطے، اور اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بٹھانے کے واسطے. اپنی جگہوں پر اگر ہم غفلت بھی کرتے تو چل جاتا تھا، وہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے صدیوں سے، یہاں نہیں ہے ماحول بنا ہوا، یہاں دوسرا ماحول بنا ہوا ہے. یہاں ماں باپ کو بھی کرنا پڑتا ہے. اپنے پاس کے ماں باپ نماز نہیں پڑھ کے بھی بچوں کو نماز کو جوتے مار کے بڑھا دیتے تھے. بابا نماز نہیں پڑھتا لیکن بیٹے کو نماز پڑھنے کے واسطے لگاتا تھا، جاتا نہیں جاتا مسجد، اور وہ بیچارہ پلٹ کے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ خود ہی نہیں جا رہے، لیکن یہاں کا بچہ فوراً پلٹ کے غرا دیتا ہے اوپر. ایک صاحب کہنے لگے ایک بچی کو کہا گیا کہ تم بھی نماز پڑھ لو بیٹی، تو بولے نہیں میں تو سمجھ رہی تھی کہ خالی مردوں پہ نماز ہے عورتوں پہ نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے ہم نے ڈیڈی کو ہی دیکھا ہے ہمیشہ، کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ڈیڈی کو ہی دیکھا ہے، کبھی مما کو نہیں دیکھا ہے. تو یہاں کے بچے تو ایسے ہیں، اور یہاں ایک ماحول عمومی نہیں پایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہاں تھوڑا سا ہم کو بدلنا پڑے گا. یہاں کے ماں باپ کو اپنا کلچر، اسلامی کلچر اختیار کرنا، اور اسلامی کلچر میں غیرت کرنا، اسلامی کلچر اختیار کرنا اور اسلامی کلچر میں غیرت کرنا. میرے دوستو معاف کریں مجھے، تھوڑا سا اس پہلو پہ ہم لوگ سوچا کریں اور مذاکرے کیا کریں. ایک ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز صحیح نہیں ہو جاتی، مدتوں سے جو ہمارا من جو ہے نا پاپی ہے آدھی ہو چکا ہے, چھوڑے گا نہیں کسی چیز کو, مگر سوچنے پر دھیرے دھیرے سوچ آج آمادہ ہو جائے گا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اگر امریکن فوجی چائنا کی فوج کا یا نارتھ کوریا کی فوجی کا کوئی یونیفارم پہن کے آ گیا تو یہاں کی فوج کیا کرے گی؟ وہ بھی تو یونیفارم ہی ہے, وہ بھی تو یونیفارم ہے, اس میں بھی تو جسم چھپ رہا ہے, وہ بھی تو فوجی کی وردی ہے. یہاں کیا چیز مانے ہیں, کس چیز پر آبجیکشن ہے یہاں پہ؟ یہ غیرت والا آبجیکشن ہے, برداشت نہیں ہوتا. اور یہ اتنی دور تک جاتا ہے کہ اس کو بغاوت کنسیڈر کیا جاتا ہے, نافرمانی نہیں سمجھا جاتا اس کو نافرمانی نہیں سمجھا جاتا اس کو یہ نہیں بولتے کہ اس نے کوئی لا بریک کیا ہے, اس نے جناب والا لائٹ کو ریڈ لائٹ کو کراس کر دیا خالی ہے, اس نے غلط پارکنگ کر دی ہے, لہٰذا اس کو ٹکٹ دے دیا جائے $125 کا, $200 کا, یہ نہیں شمار کیا جاتا. اس کی سزا شوٹنگ ہے بولتے, اس کی سزا یہ کہ اس کو شوٹ کر دیا جائے, برداشت نہیں کیا جاتا. پوری کائنات کے اندر ایمان لانے والوں کے ذمے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو کلچر ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے. اگر امت اس کے بارے میں سستی کرے گی تو اللہ معاف نہیں کرتا, یاد رکھ لو اس بات کو. اللہ کی عادت نہیں ہے, ہم کیا کریں, کر دے تو بہت اچھا ہے, مہربانی ہے ان کی, اگر وہ کر دے تو مہربانی ہے ان کی, منت سماجت کرتے ہیں کرو بول کے, لیکن نہیں کرتے وہ, ان کی عادت نہیں ہے. یہ ساری امت مسلمہ اس پکڑ میں ہے اس وقت, ہم سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے, اصل تو عقیدہ اچھا ہونا چاہیے, یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں, اصل تو نماز کا پابند ہونا چاہیے, اصل عقیدہ ہی اچھا ہونا چاہیے, اصل نماز کا پابند ہونا چاہیے, مگر یہ کوئی بے اصل نہیں ہے چیز, ہمیں نہیں چھوڑا گیا کسی طریقے پر. فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ان چیزوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کا منشا کیا ہے؟ ہمیں یہ کیسے پتا چلا؟ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہی پتا چلا, ورنہ ہمیں اندازہ نہ ہوتا. مثال کے طور پر لباسی کے معاملے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے دو چادریں ایک مرتبہ پہنی ہوئی تھی, علی بردان یا اسمالان, میرے اوپر دو چادریں تھیں جو پرانی تھیں اور معمولی کپڑے کی تھیں, یعنی قیمتی کپڑا نہیں تھا اور پرانی بھی تھی, لیکن پہلے جو دوسری میری چادر تھی وہ میری تہمت نیچے تک لٹک رہی تھی, مطلب یہ کہ میں نے اس کو ایسے لپیٹ دیا تھا جس میں میرے ٹخنے بھی چھپ گئے تھے. میں آگے جا رہا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دیا, آپ نے پیچھے سے آواز دی, میں نے جو پلٹا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ ہمیں عرفا اظہار رکھ, تہبند اونچی کر, تہبند اونچی کرو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ہاتان لبردان اسمالان, یہ دو ایسی چادریں ہیں جو میں نے لپٹی ہوئی ہیں جو معمولی قسم کی ہیں اور پرانی ہیں, پھٹنے کے قریب ہو گئی ہیں, اب ذرا نیچے ہوئی تو کیا, ذرا اوپر ہوئی تو کیا, اس میں کوئی شان کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں ہے, تو میں نے ویسے ہی لپیٹ دی. بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا, لال ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا امالک فی اسوا, میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں تیرا نمونہ ہوں یا نہیں ہوں؟ میں یہ نہیں سوال کر رہا ہوں کہ قیمتی چادر ہے کہ معمولی چادر ہے, پرانی چادر ہے کہ نئی چادر ہے, کس نیت سے پہن رہا ہے کس نیت سے نہیں پہن رہا, میں تیرا نمونہ ہوں یا نہیں ہوں, اس کا جواب دے مجھے. بس جو حضور نے جلال میں مجھ سے یہ بات فرمائی, تھر تھرانے لگا میں, اور میں نے فوراً اپنی, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادارے مبارک کو دیکھا تو وہ نصف صاف سے تھوڑا سا نیچے تھی, بس میں نے فوراً اپنی چادر اونچی کی اور چلنے لگ گئے. میرے دوستو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں, عقائد کے معاملے میں ہی بہت احتیاط برتی ہے, عبادتوں کے اندر آپ نے بہت احتیاط برتی ہے, معاملات میں آپ نے بہت احتیاط برتی ہے, اخلاق اور سیرت میں آپ نے بہت احتیاط برتی ہے, آپ نے کلچر میں, تہذیب میں, ثقافت میں, تمدن میں, عادتوں میں, عبادتوں میں, سب میں. ہمیں تو مکمل طور پر غلام بنایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور غلامی کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب میں فنا ہو جائے, فدا کر دے اپنے آپ کو. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خادم کو وہ جب غلام خرید کے لائے, اور خرید کے لانے کے بعد میں اسے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے,
उन्होंने अर्ज किया आपने मुझे खरीद लिया है, अब मेरा नाम तो वही है जो आपने जो आप मुझे पुकारेंगे, ललू पंजू जो पुकारना है पुकारो, मेरा अपना कोई नाम नहीं है आपका, मैं खदर खरीद हूं। पहले जमाने में खरीदे जाते थे इंसान, कहेंगे अजीब आदमी है यार, कहेंगे अच्छा ये बताओ कि तुम क्या पहनना पसंद करोगे, हम बहुत पैसे वाले थे, वो हमारे पास बहुत पैसा है, हम आपको जो तुम्हारा पसंद का लिबास है वो सिलवा देंगे। कहेंगे गुलाम को जब आपने खरीद लिया तो उसके लिबास क्या है, जो आप पहना देंगे वही हमारा लिबास होगा। खामोश। कहेंगे भाई अच्छा तुम्हारे खाने की क्या पसंद है, क्या खाते हो? कहेंगे हजरत जब आपने खरीद लिया मुझे तो अब क्या खाते हो, क्या जो आप खिलाएंगे वही खाएंगे, अब हमारा खाना वही है जो आप खिलाएंगे। कहेंगे भाई अच्छा हमारी हवेली में तुम कहां रहना पसंद करोगे, बड़ी हवेली है जहां कहोगे वहां तुम्हारा बिस्तर डलवा देंगे। कहेंगे हजरत गुलाम का क्या 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 इंतखाब, आप अस्तबल में सोने को कहेंगे अस्तबल में सो जाऊंगा, कहीं और सोने को कहेंगे तो वहां पड़ जाऊंगा, मेरा क्या, मैं तो खदर खरीद हूं। हजरत मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई जाओ तुम आजाद, छोड़ दिया तुमको, इसलिए कि हो तो तुम गुलाम लेकिन गुलाम रहने के काबिल नहीं हो, इसलिए कि तुमने गुलामी का सलीका सिखा दिया, हो तो तुम गुलाम लेकिन तुमने गुलामी का सलीका सिखा दिया कि गुलाम किस तरीके से अपनी मर्जी को फना कर देता है, गुलाम किस तरह अपनी मर्जी को फना कर देता है, ना उसका अपना ना उसका ना उसकी अपनी आदत, ना उसका अपना तौर तरीक, ना उसके अपने अखलाक, ना उसका अपना लिबास, ना उसका अपनी मर्जी का खाने पीने का तौर तरीक, ना उसका अपना रहने सहने का वजाकत का तौर तरीक, वो तो फना हो जाता है। हमारे वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह का शेर आपने सुना होगा, होकर फना हुजूर में, होकर फना हुजूर में अपने को देखना, होकर फना हुजूर में अपने को देखना कुछ इस तरह भी होती है जियारत रसूल की। ज्यारत रसूल का एक तरीका यह भी होता है, चूंकि बहुत बड़े सूफी थे और सूफिया को इस तरह की बातें कहने का हक होता है, वो इस तरह फना कर देना अपने आप को, ऐसी फनाइयत, ये चीज असल में अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। क्यों? इस वास्ते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह में ऐसे ही फना दे, समझ में आ रही बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह में ऐसे ही फना थे, हुजूर अल्लाह की मर्जी का तर्जुमा थे, बस अल्लाह की मर्जी का मजहर थे, अपने हर हर बात में, हर हर अमल में, हर हर सीरत में, हर हर अदा में, हर हर चीज में अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी की नुमाइंदगी, अल्लाह की मर्जी की तर्जमानी। इसीलिए हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत है, हुजूर की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। मन युतिअल्लाह वर रसूल, मन युतिअर्रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इताअत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के साथ में बराबर इस वजह से बयान किया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुस्तकिल कोई बोलना या करना नहीं था, समझो इस बात को, इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, इबादत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं है, इबादत हुजूर की नहीं होती, नमाज हुजूर की नहीं पढ़ी जाती, रोजा हुजूर का नहीं रखा जाता, ज़कात हुजूर के लिए नहीं दी जाती, हज हुजूर के लिए नहीं किया जाता। इबादत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिर्क जायज नहीं है, आपको शरीक नहीं किया जाता। इताअत जो है ना वो अल्लाह की इताअत और हुजूर की इताअत एक ही चीज है, और अल्लाह की नाफरमानी हुजूर की नाफरमानी एक ही चीज है, और ये कुरान पाक में और हदीस मुबारक इससे भरे हुए। क्यों? इसकी वजह यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है, आपका जो अमल है, आपकी जो सुन्नत है, आपकी जो सीरत है, आपका जो किरदार है, वो असल हुजूर का होता ही नहीं है, समझाने, वो हुजूर का नहीं होता, वो अल्लाह ही की तर्जुमानी के लिए, अल्लाह ही ने बताया है, अल्लमनी रब्बी फअहसना तालीमी वअद्दबनी रब्बी फअहसना तादीबी, मुझे मेरे रब ने इल्म सिखाया है और बेहतरीन इल्म सिखाया है, और मुझे मेरे रब ने अदब सिखाया है और बेहतरीन अदब सिखाया है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इस वजह से अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे नबी से मोहब्बत बनाओ, पैदा करो, इतनी मोहब्बत की अपनी बीवी से भी ज्यादा, और बीवी के लिए उसके शौहर से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी तिजारत से भी ज्यादा, अपने कारोबार से भी ज्यादा, अपने खुद के पसंद करके बनाए हुए मकानात से भी ज्यादा, उससे ज्यादा मोहब्बत मेरे रसूल से करो। क्यों? ऐसा आदमी सब चीजों पर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को मुकदम करेगा, ऐसा आदमी सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करेगा, ऐसा आदमी सब चीजों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करेगा। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की अजमत और हुजूर की इत्तेबा, ये हुजूर के बुनियादी राइट्स हैं हर उम्मती पर। अब हमारे अम्मा है तो अम्मा का हक है ना भी, अब्बा है तो अब्बा का एक हक है, तो ऐसे हुजूर हैं तो हुजूर का एक हक है। तो हुजूर के बुनियादी हक तीन बताते हैं उलमा, एक हुजूर से मोहब्बत करना सबसे ज्यादा, دوسرے حضور کی عظمت ہونا سب سے زیادہ، تیسرے حضور کی اطاعت ہونا سب سے زیادہ، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتحان تک لیتے تھے کہ میری اطاعت کیسی ہے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اپنے باپ کا گلا کاٹ کے لاؤ، اپنے باپ کا گلا کاٹ کے لاؤ. کوئی قصور نہیں ہے، باپ کوئی مجرم نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، اپنے باپ کا گلا کاٹ کے لاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی جاتا ہوں. آپ نے کہہ دیا بس کافی ہے، میں کاٹ کے لانے جاتا ہوں. وہ نکل گئے باپ کا گلا کاٹنے کے لیے. پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو بھیجا، پیچھے سے حضور نے دوسرے صحابی کو بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ، اور کہو کہ صرف دیکھنا یہ تھا کہ میری اطاعت میں کہاں تک جاتے ہو، باقی ہم رشتے توڑنے کے واسطے نہیں، رشتے جوڑنے کے واسطے آئے ہیں. یہ حضور نے فرمایا ان سے. ایسے ایک صحابی نے آ کے آپ سے درخواست اسی طرح کی، تو فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم کو اپنے ماں باپ کی مخالفت کرنی پڑے گی تو تم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ہمت میرے میں نہیں ہے. کہ لے کے جاؤ بیعت بھی نہیں کرتا ہوں، بیعت نہیں کی نہیں. پھر دوسری مرتبہ وہ آئے، حضور نے دوسری مرتبہ یہی فرمایا، فرمایا میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتا، پھر نہیں کیا آپ نے. تیسری مرتبہ آئے اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کو جو بولنا ہے بولیے، میں کروں گا. اگر مجھے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کو کروانا ہے تو وہ بھی کرنے کے لیے میں تیار ہوں. تب آپ نے ان کو بیعت فرما لیا. آپ ایسے امتحان لیا کرتے تھے، آپ دیکھا کرتے تھے کہ اس کے دل میں میری محبت کتنی ہے، یہ کتنا مقدم کر سکتا ہے مجھے، اس کے دل میں میری بات کی عظمت کتنی ہے، یہ کتنی بات کی تعظیم کرتا ہے، لاج کتنی رکھتا ہے بات کی، اس کے دل میں میری اطاعت کتنی ہے، کہاں تک یہ اطاعت کرتا ہے. میرے دوستوں، محبت اتنی ہم سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اندر بڑھائیں گے، اتنا ایمان کامل ہوگا، اتنا اللہ کا تقرب ملے گا. کیونکہ حضور کی محبت اصل میں اللہ ہی کی محبت ہے. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا درود شریف کی کثرت کرتا ہے، صلاۃ و سلام کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. جس روز مجھ کو یاد محمد نہ آ سکی وہ دن نہیں ہے عمر وفا کے حساب میں، وہ دن وفاداری کا نہیں، وہ تو بے وفائی کا دن ہے. کہ آپ حضور کی امتی بھی ہیں، میں حضور کا امتی بھی ہوں، اور پورا دن گزر گیا اور ایک مرتبہ بھی درود پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یہ کیا بات ہوئی؟ درود شریف کی کثرت. اور مفسرین کی تو بڑی فضیلت ہے کثرت سے درود شریف پڑھنے والے. علماء نے فرمایا کہ 300 مرتبہ جو آدمی درود شریف روزانہ پڑھ لیتا ہے وہ کثرت سے پڑھنے والوں کی فضیلت میں شامل ہو جاتا ہے. جو آدمی جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے، وہیں بیٹھ جائے نماز کے بعد اسی آیت پر، اور 80 مرتبہ درود پڑھے، ابو ہریرہ کی روایت ہے نا مشہور، 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. 80 سال کے مطلب یہ ہوا کہ ایک لائف پوری، چونکہ 80 سال عموماً جیتا ہے بندہ، ایک زندگی پوری عبادت کا ثواب، ایک زندگی پوری عبادت گناہ معاف، صرف کتنی دیر؟ 80 مرتبہ پڑھنے کا ہے. محبت کرنے والا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، نبی کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے، درود شریف کو کثرت سے اس کے اندر اہتمام پایا جاتا ہے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے درود شریف کی کثرت کروانا ہے، ان کے سامنے سیرت پڑھ پڑھ کے سنوانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مذاکرہ اتنا زیادہ ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کی عادت یہ ہے، آپ ایسا رہتے تھے، آپ ایسا کہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ہم کو لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کو گھر میں رائج کرنا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے دوستو، اسی کی اہمیت ہے. اور ہم اپنے اندر جتنا حضور کی اتباع لائیں گے اتنا زیادہ عملی طور پر صحیح طور پریزنٹ کر پائیں گے انسانیت کے سامنے، صحیح اسلام کو، صحیح اخلاق کو. جو لوگوں کے سامنے اخلاق آنے بول رہے ہیں نا، وہ اخلاق ہم لائی نہیں سکتے اگر ہمارے اندر اتباع نہیں ہے. سارا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ جو ہمارا روب نہیں ہے، جو ہمارا وزن نہیں ہے، جو ہماری حیثیت نہیں ہے. کہیں گے یہ لوگ خود ہماری نقل کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ ہم کو اپنی طرف کیا بلائیں گے؟ یہ لوگ، یہ خود ہم سے مرغوب ہیں، ہم پر ان کا کیا روب پڑے گا؟ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنے طور پر مضبوط ہوں گے اور غیرت میں رہیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے، اور زبان سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بار بار کرنے والے، حضور کے ساتھ تعلق کا اظہار بار بار کرنے والے، اور عمل سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے اس کو نقل کرنے والے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی نورانیت ہوگی، ہمارے اندر بھی اللہ پاک کی رحمتیں ہم پر متوجہ ہوں گی، اور ہماری نسلوں کو آپ دیکھیں بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان مختصر سی گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کیا جائے. اب تعالیٰ شان ہو مجھے اور آپ کو، ایک گھنٹہ ہو گیا پورا میں دیکھ رہا تھا، اب تعالیٰ شان ہو مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باپ دعوانا الحمد للہ. میں دعا کر لوں، دعا کسی اور سے کرا لو بھائی. مفتی صاحب درود شریف پڑھ لو. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر أعيننا من عبادتك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. يا الله اپنے فضل کرم سے ہماری اس جماعت کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کے حبیب کی سیرت مبارکہ کے ایک مختصر سے تذکرے کو قبول فرمائیے، ایک نا تمام اور ناقص ترین تذکرے کو قبول فرما لیجئے. اس میں جو کچھ بھی کمی ہے لفظش پروردگار اس کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے حبیب کے انوارات سے ہم سب کو منور فرما دیجئے، ان سب کے ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرما دیجئے. اے اللہ، اے مولا کریم، اے اللہ آپ کے حبیب کے تذکرے کی وجہ سے ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، آپ کی محبت اور آپ کے حبیب کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے. اے اللہ ان کی اطاعت اور ان کی اتباع ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی سچی غلامی نصیب فرما دیجئے ہمارے اندر اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر بھی. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، ان کو دین کا سچا داعی بنا دیجئے، جن کا دین کا علمبردار اور دین کا سچا ترجمان بنا دیجئے. اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں پیار محبت کی فضاؤں کو زندہ فرما دیجئے، اختلاف اور انتشار اور خلفشار کو دور فرما دیجئے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے. اے اللہ مسجد میں ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، آفیسز میں ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، ہمارے معاملات درست فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تہذیب اور کلچر کو درست فرما دیجئے. اے مولا کریم آپ کا ذکر اور آپ کی قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس کا شوق عطا فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیاوی اعتبار سے بھی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام تکلیفوں کو دور فرمائیے، بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے، قرضوں کو ادا فرمائیے. اے اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو جس طرح کی پریشانی میں بھائیوں میں بہنوں میں سے جو بھی ہو، یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کی پریشانی کو دور فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو، اس اجتماع کو قبول فرمائیے. منتظمین کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے. اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین.